فآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما لا بقية الله في الأراضين وحجته إلى العالمين. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ہم ولایت اہل بیت کے ماننے والے، غدیر خم کے ایمان پر یقین کامل رکھنے والے، سورہ مائدہ کی انہی دونوں آیتوں کو ہر وقت اپنے حافظے میں یاد اور تازہ رکھنے والے، ولایت ہے کیا؟ معرفت ولایت، اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ تو جاری تھا، مگر ایک بات ساتھ میں یہ بھی یاد دلا دی جائے کہ ولایت کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس بات کا خیال رکھوں کہ 21 محرم سے 30 محرم کا یہ عشرہ ہمارے آقا اور مولا سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین شہادت کی تاریخ کو بھی اپنے درمیان لیے ہوئے، کل رات ہی شہادت کی رات ہوگی، شب جمعہ بھی ہے، شب شہادت بھی، اور میں پتہ نہیں کب اس سے حسینیہ زہرا کے اس ممبر پر یہ تیسرا عشرہ پڑھ رہا ہوں، تو ہمیشہ میں نے اس بات کا خیال رکھا کہ یہ عشرہ جسے آج کل عشرہ سجادیہ کہا جانے لگا ہے، اس میں جس عنوان پر بھی گفتگو کی جائے اس امام معصوم کی سیرت کے مختلف پہلو اس انداز سے بیان کیے جاتے رہیں کہ کبھی یہ جملہ نہیں آئے گا کہ بس یہ چیز جو کہ امام کی زندگی میں آئے، لیکن مختلف مجالس کے نتیجے میں جو مختلف عنوانات آپ کے سامنے آئیں گے وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی تقریر میں جا کر اس امام معصوم کی خاص طور پر اس 35 سال کی زندگی سے مل جائیں گے جو کربلا کے واقعے کے بعد اپنی شہادت سے پہلے کار امامت کو انجام دیتے ہوئے امام نے 35 سال گزارے ہیں. تو اب میں ایک بہت ہی مختصر بات، دو دن اور شاید آج کا دن ملا کر مصائب کے حوالے سے بھی کہہ دوں، ہو سکتا ہے کہ بعض صاحبان ایمان کو یہ تعجب ہو رہا کہ یہ تاریخیں ہیں کوفہ اور شام کے سفر کی تاریخیں، اور میں مصائب ابھی تک دو راتیں اور شاید آج کی رات بھی اس میں شامل ہو، جناب علی اصغر کے مصائب پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ سوال اس کے ذہن میں نہیں آئے گا جس نے چوتھے امام کی سیرت کا یہ پہلو دیکھا ہوا کہ جب کبھی اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے بابا کے قاتلوں اور ظالموں میں سے کوئی پکڑا گیا اور مختار کے ذریعے کیفر کردار تک پہنچ کے جہنم واصل ہوا، تو سوال صرف یہ ہوتا ہے اصغر کا قاتل پکڑا گیا کہ نہیں. اب عشرہ سجادیہ میں مثلا چوتھے امام کی سیرت کا یہ جملہ ذہن میں رکھ کر اگر پورے 10 دن نہ سہی تو امام کی شہادت تک کی جو مجلسیں، میں نے ایک مثال صرف اس لیے پیش کی کہ ہو سکتا ہے کہ بعض صاحبان ایمان کو میری بعض مجالس کا موضوع، مصائب، عنوان سمجھ میں نہ آ رہا ہو. معرفت ولایت تو یقیناً ہمارا عنوان، اور انشاءاللہ کل کی شب شہادت کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ اس عنوان پہ گفتگو کی جائے گی، لیکن ابھی جس حوالے سے بات ہو رہی اس میں یہ عنوان بھی ہے اور اس امام معصوم کی سیرت بھی ہے کہ جس کی شہادت کی تاریخ کل آنے والی. अब एक और बात, मजलिस को कल से मिलाकर आगे बढ़ाने से पहले दुआ। कल हजरत मरियम के वाकये में ये बात रह गई थी, वह आज अभी मुकम्मल होने वाली, और ये बात बुनियादी एतबार से दुआ से मुतालक। चौथे इमाम की सीरत का वो पहलू जो करबला से आने के बाद है, सहीफा कामिला खाली एक वाहिद कलेक्शन या मजमुआ नहीं है, ऐसे कितने मजमुए या कलेक्शन चौथे इमाम की दुआओं की जमा। दुआ का एक बहुत अहम रोल है चौथे इमाम की इमामत वाली जिंदगी में। अब मैं हर जगह वजाहत नहीं करूंगा, लेकिन ये दो तीन बातें, आज आधी मजलिस के बाद से मसाइब तक जो एक रिवायत में बयान करूंगा, ये एक ऐसी रिवायत होगी जो बजाहिर विलायत के मौजू से भी खारिज है और इमाम की सीरत के मौजू से भी, लेकिन जब आप उसके नतीजे पे गौर करेंगे, और हो सकता है कि मुझे खुद आपके जहन को उधर ले जाना पड़े, तो आपको पता चलेगा कि जिस रिवायत को हम न सिर्फ ये कि मोहब्बत के खिलाफ वाली रिवायत समझ रहे हैं, जिस रिवायत को हम विलायत की दुश्मन रिवायत समझ रहे हैं, जिस रिवायत को हम मुकस्सरीन की जबानी सुनने के आदि, वो किस अंदाज से विलायत का भी एक हिस्सा बनेगी और चौथे इमाम की सीरत का भी। और वो जो रिवायत मुझे पढ़ना, उसके बयान से पहले एक बात हल्के फुल्के अंदाज में मजाक में कह दूं कि मुंतजमीन कराम और बानियान मजलिस का एक मसाला हल करने के लिए भी वो रिवायत पढ़ूंगा। तो मौलाना आखिर आखिर मजलिस पे इतने लोग आ जाते हैं, क्या आप मुसलसल लोगों को आगे बढ़ाने की गुजारिश करें तो शायद इस रिवायत के बाद कल से जरूरत नहीं पड़ेगी। कल तो खैर शहादत की तारीख है, लोग आएंगे ही, लेकिन उसके बाद, लेकिन ये बहुत हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूं, अगर ये रिवायत मैंने इस नीयत के साथ पढ़ी तो ये अमल हराम हो जाएगा। ये चौथे इमाम का एक पैगाम है जो बाद में आपके सामने आएगा। बहुत सारा इस वक्त मुंतशिर अंदाज की बातें हो रही, मगर इस रिवायत के हवाले से एक आखिरी बात और अर्ज करना कि मेरे साथ बल्कि हर एक के साथ ये मसला होता कि बाज औकात बाज मोमिनी किसी पुरानी रिवायत या वाकये की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। और इस वक्त तो मेरे सामने जो मजमा, आज से 25 साल पहले का मजमा नहीं है, मजमा तकरीबन ये बदला हुआ नजर आ रहा, होंगे 10% से 20%। ये रिवायत मैंने 1987 में भी यहां पढ़ी और उसके बाद एक बार और ये रिवायत पढ़ी और आज फिर पढ़ रहा हूं क्योंकि किसी की ख्वाहिश। और इसी तरह से मजलिस के शुरू की रिवायत भी किसी की ख्वाहिश भी है, खाली मैं ख्वाहिशात को नहीं कबूल करता हूं, अगर वो मेरे मौजू का हिस्सा बन रहा हो तो शुरू वाली रिवायत भी एक ऐसी ही रिवायत। आइए तीन चार पांच अधूरी बातों के बाद अब ये महसूस होने लगा, अब जो मजमा आएगा उसे सारे मोमिनीन को अलांगना पलांगना पड़ेगा, तो क्यों उनको जहमत दी जाए जब इतनी जगह फिलहाल हॉल में खाली है। एक बार पहली और आखिरी मर्तबा आप हजरात से इस मजलिस में गुजारिश है कि जितना आगे आ सके, खुसूसन मेरे दाएं और बाएं, उतना आगे आ जाइए ताकि फिर मैं मुसलसल गुफ्तगू करूं। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी भी बहुत जगह है, जरा सा मेरे पीछे दाएं और बाएं, ये सिर्फ आज की जहमत है, कल शहादत की रात है तो उसकी जहमत है, बरसों से फिर मेरी तीसरी आज की मजलिस का रिएक्शन शुरू होगा, फिर आप आराम से बैठिएगा। जनाब मरियम, मसला विलायत के हवाले से भी तस्किरा हो रहा था, ये तारीखें भी अंग्रेजी कैलेंडर की, जनाब मरियम के एक अजीम इम्तिहान को बयान कर रही। एक जुमला में ऐसा कह दूं जो शहादत की मजलिसों के बाद जरा सा तफसील के साथ आएगा, लेकिन यह जुमला कहना इसलिए जरूरी कि एक तो जो रिवायत मैंने कल पढ़ी थी ये उसी से मिलती जुलती रिवायत है मगर उसका हिस्सा नहीं, और दूसरे इस जुमले की वजह से अल्लाह के रसूल ने गदीर खुम के मैदान में تمام 120,000 واقعے کے رپورٹ کرنے والے اصحاب کو گواہ بنایا تھا. ایک جملہ کہ کل میں نے روایتیں بہت پڑھی تھی لیکن جس روایت کی میں بات کر رہا ہوں میدان قیامت میں حضرت ایوب بلائے جائیں گے گناہگار کی وجہ سے. پروردگار کا نظام عدل ایسا کہ گناہگار کو بھی اتنے آرام سے بات کرنے کا موقع دیا جائے گا کہ اس کی وجہ سے انبیاء تک کو میدان قیامت میں بار بار زحمت دی جا رہی. یوسف بلائے جائیں گے, ایوب بلائے جائیں گے, مریم بلائی جائیں گی. یہ تو ایک روایت, مگر ایک اور روایت ہے جس کے اندر ایک چوتھے نبی کا بھی تذکرہ اور وہ ہمارے رسول سردار کائنات سید الانبیاء اول معصوم سردار معصوم, انہیں بھی بلایا جائے گا اور بار بار بلایا جائے گا. یوسف کو بلایا گیا گناہگار کے ایک بہانے کی وجہ سے, ایوب کو بلایا گیا دوسرے گناہگار کے ایک دوسرے بہانے کی وجہ سے, جناب مریم کو بلایا گیا تیسرے گناہگار کے تیسرے بہانے کی وجہ سے, اور ہمارا رسول بلایا جائے گا صاحبان ایمان کے ایک اجتماعی بہانے کی وجہ سے. وہ کیا بہانہ ہوگا, وہ کیا مسئلہ ہوگا جس کے لیے اللہ کے رسول نے غدیر خم کے میدان کو چنا؟ ولایت اور غدیر یہ ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تو انشاءاللہ شہادت کے بعد جب ہم براہ راست ولایت کے حوالے سے بات کریں گے تو یہ چوتھے نبی کا تذکرہ بھی آئے گا. یاد رکھیے گا جناب مریم, گرچہ کل ان کا تذکرہ جس حوالے سے ہوا تھا بات پوری ہو گئی, مگر دعا جیسے جیسے ہم شب 25 محرم کی جانب بڑھ رہے ہیں اور اس سال کے کیلنڈر میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس سال تو شب 25 محرم شب جمعہ کے ساتھ آ رہی ہے, شب جمعہ تو ویسے ہی دعا کی رات, شاید ہی دنیا میں کوئی مسجد حسینیہ امام بارگاہ اذا خانہ عاشورہ یا مومن کا گھر جو کل رات حدیث قصا اور دعا کمیل کی تلاوت سے محروم رہے گا, تو وہ تو آئی دعا اور پھر چوتھا امام دعا کے حوالے سے. تو جناب مریم کی زندگی میں ایک اور بہت اہم پیغام ملتا ہے دعا کا, اور وہ یہ کہ اللہ میں دیکھیں یہاں سے سیدھا سیدھا ربط ملاتا ہوا ولایت پر آ رہا ہوں. اللہ جو چیز آپ کے حوالے کرنے کا ارادہ کر چکا, آپ نے دعا مانگی اللہ نے قبول کر دی, لکھ دیا لوح محفوظ پر کہ یہ چیز میں نے اس بندہ مومن کو دے دی, یہ اسی کے لیے. بلکہ اگر آپ نے دعا نہ بھی مانگی اور روز ازل سے اللہ نے لوح محفوظ پر لکھا کہ یہ چیز تو اس بندہ مومن کے لیے ہی بنائی گئی ہے. اب یہاں پہ میرے ذہن بہت ساری ایسی روایتیں تڑپ رہی ہیں جو محبان اہل بیت ساری زندگی مجلس میں سنتے ہیں. اللہ نے جنت خلق کی علی کے شیعوں کے لیے, اللہ نے مسجد النبوی میں موجود وہ کھجور کا درخت جو رسول خدا کی جدائی میں رویا حنانہ وہ بنایا ہے علی کے شیعوں کے لیے. اور بہت احتیاط سے ایک بات کہہ رہا ہوں, ذرا سا میں ادھر ادھر پھسلا تو یہ بات ذرا مذاق کا پہلو اختیار کر جائے. اللہ نے فلاں انداز کی حور خلق کی ہے علی کے شیعہ کے لیے. اب یہ بات ہو رہی ہے سب آخرت کی, اس لیے میں نے مثالیں دی کہ ساری زندگی جب سے ہو سنبھالا یہ ساری روایتیں سنتے سمجھتے اور ان روایتوں کا مزہ لیتے آئے. یہ بہت اہم جملہ میں کہہ گیا ہوں, مزہ خالی کھانے کی چیزوں کا نہیں ہوتا, مزہ خالی دیکھنے کی چیزوں کا نہیں ہوتا, مزہ خالی سننے کی چیزوں کا نہیں ہوتا. آج کی دنیا گانے پہ مری جا رہی ہے, کانوں کو بڑا مزہ آتا. آج کی دنیا حرام گانا کہا میں کھانا کہہ رہا ہوں, گلا بیٹھا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہ آئے. آج کی دنیا حرام کھانوں پہ مری جا رہی ہے, بلکہ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ عجیب ہے اسلام جتنے مزیدار کھانے وہی حرام کر دیے اور جتنے بدمزہ کھانے وہ حلال کر دیے. مری جا رہی ہے دنیا, مزہ آتا ہے اس کے اندر, مزے کی اور بہت ساری قسمیں, لیکن اسلام نے کچھ اور مزے سکھائے. کہا قرآن پڑھنے کا اپنا ایک مزہ, دعائے کمیل پڑھنے کا اپنا ایک مزہ، زیارت وارثہ پڑھنے کا اپنا ایک مزہ ہے، ایک مزہ حدیث سننے کا ایک مزہ ہوتا، نماز پڑھنے کا ایک مزہ ہوتا ہے۔ ہم نے تو آج تک نماز کو بوجھ مانا، بیگار مانی ہے، ایک زحمت مانی ہے، لیکن اس کا ایک مزہ ہوتا ہے جس سے وہ مزہ آ جاتا ہے، وہ مصلی سے اٹھنے کو تیار نہیں ہوتا، اسے زبردستی اسلام دھکا دے کے مصلی سے اٹھاتا ہے، یہ دوسرے کام بھی تو ہے نا، جیسے کھانے کی کسی چیز میں مزہ آ جائے، کھائے جا رہے ہیں، پیٹ پھٹ رہا ہے مگر کھائے جا رہے ہیں، چار آدمی بلانے کی ضرورت پڑی جو اٹھا کے گھر لے جائیں، مگر کھائے جا رہے ہیں، والدین اٹھا دے دے بس بہت ہو گیا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو خیر اب یہ مزہ، نماز کا مزہ کیا، یہ بھی انشاءاللہ بعد کی مجلسوں میں اس لیے آئے گا کہ ولایت ہی کا ایک نام نماز ہے، اور سمجھاؤں گا یہ جملہ، اور سید الساجدین کی نماز نے بتایا نماز کہتے کسے ہیں، انشاءاللہ یہ چیزیں آئیں گی اپنے موقع پر۔ تو اب مزہ ان روایتوں کا لیتے آ رہے ہیں، جنت کی فلاں حور، جنت کا فلاں درخت، بلکہ پوری جنت، پھر دنیا میں بھی اللہ نے ایک چیز آپ کے لیے لکھ دی کہ یہ تو میں نے بنائی ہے فلاں مومن کے لیے، کراچی والے، لاہور والے، ہندوستان کے حیدرآباد والے، بنگلور والے، ایسٹ افریقہ والے، دبئی والے، یہ چیز اس کے لیے بنائی۔ تب بھی جناب مریم کی زندگی کا ایک اہم پیغام ہے کہ دوں گا نہیں، بنائی اس کے لیے ہے، رکھی اس کے لیے ہے، خلق اس کے لیے کی گئی ہے، مگر اسے دوں گا نہیں، یہ دنیا کی نعمت ہو کہ آخرت کی جنت۔ خالی اتنی روایت سے کام نہیں چلے گا جو آج تک ہم لوگ کام چلانے آئے، ہم تو یہی سوچتے آئے کہ جب جنت علی کے شیعہ کے لیے بنائی گئی ہے تو وہ تو ہمیں مل کر ہی رہے گی، چاہے نماز پڑھے کہ نہ پڑھے، چاہے واجبات کی پابندی کرے کہ نہ کرے، چاہے حرام سے بچے کہ نہ بچے، بنی ہمارے لیے تو ہمیں مل کے رہے گی۔ نہیں، جناب مریم کی زندگی کے ایک ایسے واقعے جس کو قرآن نے اتنی تفصیل سے نقل کیا کہ اپنے پورے انداز کو قرآن نے بدل دیا۔ قرآن کا انداز یہ ہے واقعات کی تفصیل میں نہیں جاتا، ایک جناب یوسف کے واقعے کی تفصیل میں گیا اور ایک جناب مریم کے واقعے کی تفصیل میں۔ چنانچہ صرف ایک بات، جناب مریم کو جب عبادت خانے سے باہر نکالا گیا اور وہاں کے بیٹھ گئی ہے کونے کے اندر گوشہ تنہائی، جس مرحلے سے گزرنے والی وہاں ہر عورت کو تنہائی اور حجاب چاہیے، اس وقت کوئی ان کی مدد کرنے والا قریب میں نہیں، اور بہرحال بات عیسیٰ کی ولادت کی تھی، ورنہ ائمہ طاہرین میں سے ہر ایک کی ولادت کے موقع پہ جملہ کہ وہاں بھی ان کی ماں کی مدد کرنے والا بظاہر کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن آسی آتی تھی، لیکن سارا آتی تھی، لیکن جناب موسیٰ کی بہن آتی تھی، لیکن جناب مریم آتی تھی، وہاں پہ اللہ جنت سے ان خواتین کو بھیجتا تھا، یا مریم اکیلی، اللہ نے جناب مریم کے لیے غذا کے طور پر کھجور کا درخت پیدا کیا۔ کھجور کے کتنے فوائد ہیں، خاص طور پر حاملہ عورت کے لیے، پوری ایک تقریر ہمارے علماء کی، مرحوم علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کی محفل شائع خراسان بمبئی پالا گلی والی مجلس، لیکن نہ میرے پاس اتنا علم ہے اور نہ ہی میرے پاس وہ انداز بیان کہ کھجور جیسے خشک موضوع کو آپ حضرات کے لیے اتنا تر و تازہ کر دوں جتنا تر و تازہ کھجور کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ تو میں تو آگے بڑھا جا رہا ہوں، یہ کھجور کا درخت جو زمین میں آنن فانن نمودار ہوا، جوان ہوا، کھجور آ گئی، پہلے سے کوئی کھجور کا درخت نہیں لگا، جہاں مریم جا کے بیٹھی وہاں اللہ نے خاص مریم کے لیے کھجور کا درخت اگایا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ایسے کئی درخت اگائے مگر یہ جناب مریم کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ اس کا پھل مریم کی غذا بنے گا ولادت عیسیٰ کے موقع پر، خاص مریم کے لیے اللہ نے درخت، پھر جملہ سنیے، آنن فانن لمحوں میں درخت اگایا، درخت بڑا ہوا، درخت جوان ہوا، درخت میں تازہ تازہ پھل آ گیا، لیکن مریم سے کہا حزئی الی کے بے جز نخلہ، اے مریم اب اس کی شاخوں کو ہلاؤ تاکہ یہ کھجورے ٹوٹ کر تمہارے ہاتھ میں آ کے گریں۔ اے اللہ جب تو نے اتنے سارے کام خود سے کر دیے ہیں، تو تو ہی ذرا سی اس کی شاخوں کو ہوا کے ذریعے ہلا دیتا تاکہ کھجور مریم کو مل جائے. تو نے درخت اگایا, درخت جوان کیا, تازہ کھجورے آ گئی, آخری مرحلہ چھوڑ دیا. کہا دعا کا اصول یہ ہے, میں سب کرتا ہوں, یہ تمہارے لیے لکھ دیا, لیکن جب تک کہ دعا کرنے والا کوشش نہ کرے اس کے مقدر کی چیز بھی اس کو عطا نہیں ہوا کرتی. کوشش, جب تک کہ کوشش نہ کرو, جو اللہ نے خاص تمہارے لیے چیز بنائی ہے, چاہے وہ جنت ہو جو خاص آپ کے لیے بنائی گئی ہے, چاہے وہ حنانہ درخت ہو جو خاص آپ کے لیے اگایا گیا, چاہے وہ مختلف ٹائپ کی حورے ہو جو خاص آپ کے لیے خلق کی گئی ہیں, چاہے دنیا کی کوئی نعمت ہو جو اللہ نے لکھ دیا کہ یہ ہر ایک کو نہیں ملے گی, اس کو ملے گی, مگر جب تک کہ کوشش نہیں کریں گے. مریم جیسی معصومہ, مریم جیسی معصومہ, اور ڈیلیوری کے مشکل ترین مرحلے میں, کہا کوشش تمہیں بھی کرنا ہے, سارا کام ہم کر کے دیں گے لیکن کوشش کرو. اب یہاں رک کر میں دو چھوٹے سوال کرتا ہوں. پہلے سوال کا جواب وہ روایت ہے جو شروع ہونے جا رہی ہے, جس کے بعد منتظمین کو پرسوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دوسرے سوال کا جواب آپ کے ذہنوں پہ چھوڑ دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے شیان علی کے لیے آخرت کی نعمتیں رکھی ہیں ان کے لیے کوشش کیا کی ہے, اس کا جواب بھی دے رہا ہوں. اور دوسری بات, اللہ نے ہمارے لیے زمانے کے امام کو رکھا ہے, وہ آئے گا, ہمیں زحمتوں سے بچائے گا, ہمارا تحفظ کرے گا, ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں دلوائے گا, زمین کے چھپے ہوئے خزانے ہمیں دے گا, مگر ہم نے اس کے لیے کوشش کیا کی. کوشش, کوشش کیا کی. جناب مریم سے یہ نہیں کہا کھجور تیرے لیے ہم نے اگائی, چنانچہ بیٹھ کے ہاتھ پھیلا دے کہ اے خدا یہ کھجور مجھے دے دے تو کھجور آ جائے گی. نہیں, پھیلانا ضرور پڑے گا درخت کی شاخوں کو. خود الہی کے میں جس دن نخلا, ظہور امام کے لیے ہم نے کیا کوشش کی. ہم تو بیٹھے کل کی رات تو تڑپ تڑپ کے ہاتھ پھیلا پھیلا کے امام کو بلائیں گے. اللہم کل ولی کل حجہ کی دعا پڑھیں گے. الہی عظم البلا کے آخر میں الغوث 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 کہہ کے امام کو مخاطب کریں گے. یہ اس سال کا موضوع ہی نہیں, لیکن چونکہ دعا کے حوالے سے اتنی بات آ چکی, اس لیے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ ہر دعا کوشش چاہتی ہے, ورنہ تمہارے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ بھی تمہیں مل کے نہیں رہی, نہیں ملے گی. لیکن اب یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی ہے, ولایت کے حوالے سے آتا ہوں. اللہ نے کھجور, گاڑی, دولت, بنگلہ, مکان, نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے نعمتیں ولایت کے مقابلے میں. اگر ولایت کی نعمت ہے کتنی بڑی, موقع ملا تو ایک لفظ سمجھا دوں, اور وہ لفظ میں ذرا سا اپنا بچپنا یاد کر رہا ہوں. میرا بچپنا کراچی کے ایک علاقے رضویہ سوسائٹی میں گزرا, اور وہیں پہ بہرحال جوانی بھی آئی. تقریباً 40 سال وہاں رہنے کے بعد پھر وہاں سے منتقل ہوا, اور یہ اس وقت کی بات ہے, آپ حضرات کراچی کے حالات سننے نہیں آئے, لیکن یہ جملے ضروری ہیں بات کو سمجھنے کے لیے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کراچی میں میت کو غسل دینے کے دو ہی جگہ تھی, ایک کارگر کا غسل خانہ تھا اور ایک رضویہ کا غسل خانہ تھا. اب جو لوگ کراچی کے نہیں ان کے لیے ذرا سے یہ دو جملے اکتاہٹ کے ہوں گے, اور جو کراچی کے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے میری بات. اور عام طور پر جو پاکستان بننے کے بعد ہجرت کر کے لوگ آئے, ان کی میتیں صرف اور صرف رضویہ سوسائٹی کی مسجد اور امام بارگاہ شاہ کربلا میں غسل کے لیے لائی جاتی تھی. یہ انقلاب اسلامی سے بہت پہلے کی بات, جب عام طور پہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار لوگ ہی نماز جماعت پڑھا کرتے تھے, اور رضویہ کے اندر چونکہ ایک غسل خانہ تو تقریباً ہر نماز جماعت کے موقع پر. ابھی ہمارے برادر محترم ہندوستان میں انتقال کرنے والی کسی میت کا ذکر کر رہے تھے, رضویہ میں تقریباً ہر نماز کے موقع پہ کوئی نہ کوئی میت تیار ہو رہی ہوتی, تجہیز ہو تکفین میں, تجہیز کا مرحلہ اور تکفین کا. فجر کی نماز کے بعد جاتے ہیں, فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں, معلوم ہوا اعلان ہو رہا ہے کہ تھوڑا ٹھہر جائیے گا, جنازہ تیار ہونے والا ہے, نماز جنازہ پڑھ کے جائیے. ظہرین کے بعد تو زیادہ تر, اور مغربین کے بعد بھی. میں کہہ کیا رہا ہوں, میں کیا پڑھ رہا ہوں مجلس, آج کل کیا عنوان ہے سنیے. اور ہر موقع پر, خاص طور پر نماز جنازہ پر, اور کبھی کبھار جب کفن پہنایا جاتا ہے, بحث ہو رہی ہوتی, اور جو ہمارے بہت قابل احترام عالم مرحوم مولانا عادل صاحب کے ملا، ان سے آ کے تقریباً ہر نمازی نماز جنازہ سے پہلے چپکے سے ایک سوال بھی کرتا، اور کفن کے مرحلے پہ بھی اکثر یہ ہوتا کہ مولانا چونکہ مسجد میں ہی رہتے ہیں وہاں بھاگ کے گئے. کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ کہ نماز جنازہ میں تو ایک جملہ ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا، اللہم انا لا نعلم منہ یا منہا مرد ہے کہ عورت الا خیرہ. چوتھی تکبیر کے بعد اللہم انا عز عبدوکا وابن عبدکا وابن عمت نظر عبدکا خیرہ وانتا خیرہ منزول بے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرہ. آئے خدا، اس مرنے والے کے بارے میں ہمیں صرف ایک چیز پتا، یا آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں ایک چیز پتا ہے، خیر. اللہ سے کہہ رہے ہیں، کسی اور آدمی سے نہیں. عام آدمی سے کہتے وقت تو آدمی بہت جگہ جھوٹی گواہی دیتا. ایک صاحب آئے ہمارے پاس، مولانا اپنی بیٹی کی شادی فلاں خاندان میں کر رہا ہوں، کیا مشورہ؟ اب ہم کیوں کسی کے جھگڑے میں پڑے؟ ہم نے کہا نہیں بھائی، شادی رشتہ آ گیا، بہت اچھا رشتہ، ہمیں پتا ہے فراڈی ہے، ہمیں پتا ہے چیٹر، ہمیں پتا ہے کہ بچی شادی کے بعد اپنے گھر میں نہیں جا رہی، اس کو جہنم میں جھونکا جا رہا، لیکن کیوں ہم اس خاندان سے اپنے تعلقات بگاڑے؟ اپنا بھی بگاڑے تعلقات. انہیں بعد میں پتا چل گیا جی مولانا نے بیچ کے اندر رکاوٹ پیدا کی تھی، تو گنڈے بدماش ہیں نہیں، ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. ہم چنا، ہم نے کہا بہت اچھی بات بھائی، مولانا ہم فلاں آدمی کے ساتھ مل کے بزنس کرنا جا رہے ہیں، پہلے کبھی بزنس کیا نہیں ہے، ویسے تو بڑا اچھا ہے، مسجد میں بھی ملتا ہے اور مجلس میں بھی، بزنس کریں. ایک ملین درہم کی بات ہے، اب ہم کیوں پڑھیں لڑائی جھگڑے میں؟ ہم نے کہا ہاں ہاں انشاءاللہ اللہ برکتیں دے گا. پتا ہے کہ گیا اس کا ایک ملین درہم، اور اس کے بعد جو چکر لگائے گا تو مزید ایک ملین خالی کرائے میں اس کا خرچ ہو جائے گا، لیکن ہم کیوں بولیں کسی کے معاملے؟ مولانا ہمیں اپنا مکان، اب یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کرائے پہ دینا ہے، فلاں صاحب آئے، ہمیں پتا ہے کہ اس کو کرائے پہ دینے کا مقصد یہ مکان اس کا ہو گیا، لیکن ہم کیوں بولیں کسی کے معاملے میں؟ اسلام میں جن موقعوں پر غیبت جائز ہے، بلکہ کبھی کبھی واجب ہے ان میں سے ایک یہ موقع، لیکن بہرحال ہم بڑے شریف آدمی ہیں، ہم بڑے نیک آدمی ہیں، ہم بڑے متقی آدمی ہیں، ہم نہ کسی کے لینے میں ہیں نہ کسی کے دینے میں ہیں. ایک مومن جہنم میں گر رہا، گرنے دو، ایک مومنہ کو کنویں میں پھینکا جا رہا، پھینکنے دو. ہم کیوں بول؟ کیونکہ متقی کی پہچان ہے کہ وہ خاموش رہتا، مقدس آدمی کی پہچان ہے کسی سے تعلقات نہیں بگاڑتا، بہت ہی مذہبی آدمی کی پہچان ہے کہ لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتا. مگر حسینی کی یہ پہچان نہیں ہے. حسینی جہاں غلط ہوتا دیکھے گا وہاں بولے گا ضرور. اب بارہ یہ جملہ تو میں نے اس لیے کہا کہ مجمع ذرا کافی مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا لگا تھا. تو خیر، تو عرض یہ کر دوں کہ اب وہاں پہ لوگ آئے، اب یہ سب نمازی آ رہے ہیں جو ریگولر نمازی. مولانا بھائی، بندے کے سامنے گواہی دینے میں آدمی جھوٹ سچ ملا دیتا، اللہ کے سامنے گواہی دے رہے ہیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہم گواہی دیتے ہیں مرنے والا خیر پر ہے، کیسے یہ نماز پڑھے؟ یہ تو شرابی، یہ تو کبابی. اب وہ کبابی، کباب کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کبابی شرابی کے شراب کے ساتھ والا کبابی، تو خیر شرابی کبابی بے نماز. مولانا ہمیں پتا حرام کاروبار کرتا تھا، مولانا ہمیں پتا کتنے گناہ دن رات کرتا تھا، ہم تو اس کے گھر والے. نماز جنازہ پہ عام طور پہ رشتہ دار آتے ہیں، قریبی دوست آتے ہیں، ہمیں تو اس کے بارے میں ایک ایک تفصیل پتا، معلوم ہے ہمیں کس طرح یہ گانا سننے کا شوقین، پتا ہے ہمیں اس کے گھر کی خواتین کی کیا کیفیت. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ اپنی جگہ صحیح پریشان، ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ نیک خیر پر ہے؟ ہمیں اس کا سارا کردار معلوم ہے، اور یہ تقریبا ہر نماز جنازہ پہ بحث ہو رہی. میں اس بچے کی عمر کا ہوں، آتے جاتے بس یہ باتیں سنتا ہوں، شروع میں تو سمجھ میں بھی نہیں آئی، آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگی، اور تھوڑا بہت بعض مذہبی گھرانوں میں ایک رواج ہے کہ کفن کے ساتھ شہادت نامہ بھی رکھتے ہیں، شہادت نامے پہ یعنی 40 مومنین کی شہادت لیتے ہیں، اور وہ شہادت بھی یہ ہے کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اب کیسے لکھ دیں دستخط؟ اللہ کے لیے دستخط کر رہے ہیں کہ اے خدا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ خیر پر ہے. اب لوگ پریشان، یہی مسئلہ. اب سوال یہ کہ یہ جو مسئلہ آج پیش آیا، کیا یہ آج پیش آیا کیا شرابی امام کے زمانے میں نہیں ہوتے؟ کیا بے نمازی امام کے زمانے میں نہیں ہوتے؟ کیا گناہگار تو کیا امام کے زمانے میں مسئلہ نہیں آیا؟ آیا، یہی مسئلہ پیش آیا. اور ایک راوی نے جا کے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سوال کیا، فرزند رسول میت ہو گئی، ہم کیسے کفن میں لکھیں؟ ہمیں پتا یہ خیر پر نہیں ہے. ہم کیسے نماز جنازہ پڑھیں؟ ہمیں پتا یہ خیر پر نہیں ہے. امام نے کہا تمہیں کیسے پتا خیر پہ نہیں؟ کیا تمہارا مومن بھائی نے کہا ہے لیکن شرابی ہے لیکن بے نمازی ہے لیکن بے حجاب ہے؟ امام نے ایک مرتبہ کہا مرنے والے کے بارے میں جو تم گواہی دے رہے، کس نے تمہیں بتایا کہ تمہیں اس کے کردار کی گواہی دینا ہے؟ اللہ تم سے اس کے کردار کی گواہی نہیں مانگ رہا، اللہ تم سے اس کے عقیدے کی گواہی مانگ رہا ہے. مرنے والا علی کی ولایت کا تھا کہ نہ تھا؟ مرنے والا غدیری تھا کہ نہ تھا؟ اگر غدیری تھا کہ تو وہ خیر پر تھا، غدیر سے بڑا خیر اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. غدیر سے بڑا خیر اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور دیکھیے یہ اتنی معتبر روایت ہے، اسی سے شہادت نامے کی گواہی بنی، اسی سے نماز جنازہ کی گواہی بنی. کردار کیسا اس کا تم سے تعلق نہیں، اللہ خود جانتا ہے. تمہارا کام خالی یہ گواہی دینا. اور کیا گواہی دی؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ خیر پر تھا. اب یہاں پہ ایک فرق اور دیکھ لیجیے، شاید وہ روایت پڑھنے کا موقع نہ ملے پورا، لیکن اس آپ کے جوش کے بعد شاید میں خود بھی نہ پڑھوں کل کی رات صحیح. لیکن ایک بات، جناب ام سلمہ تاریخ اسلام کی ایک انتہائی اہم شخصیت. کوئی تو وجہ ہے کہ رسول خدا کربلا کی مٹی شیشی میں رکھ کر ام سلمہ کے حوالے کر کے گئے. ام سلمہ جنہوں نے شہزادی کونین کی وفات کے بعد شہزادی کے بچوں کو ماں بن کے پالا. حسین کی رخصتی کا موقع بھی یاد کیجیے، فاطمہ صغرا کے گریہ کا موقع بھی یاد کیجیے. ام سلمہ بہت عظیم خاتون، بلکہ ایک جملہ یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی مختلف ازواج کے بارے میں کبھی کھل کر اور کبھی اشارتاً بتایا، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، کئی ازواج کے بارے میں. جیسے جناب زینب، رسول خدا کی بیویوں میں دو یا تین زینب، ام المساکین، کہا کہ اس کے ہاتھ بہت لمبے. اب یہ ساری کی ساری ازواج خدیجہ طاہرہ کی بات کی ہے، مکے کی بات نہیں ہو رہی، مدینہ. ہاتھ لمبے. ایک دن پیغمبر اپنے گھر میں آئے، دیکھا ازواج رسول بیٹھی دھاگا لے لے کے ایک دوسرے کے ہاتھ ناپ رہی. یہ کیا ہو رہا؟ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا ان کے ہاتھ لمبے، ان سے لمبے تو ہمارے ہاتھ. پیغمبر مسکرائے، ہاتھ لمبے کا مطلب یہ خیرات کرنے والی، راہ خدا میں خرچ کرنے والی، بہت ہی سخی ہیں، تم کیا سمجھی ہاتھ لمبے؟ تو اب یہ ایک روایت میں نے یہ بتائی کہ ازواج نبی کے حالات، اس میں جناب ام سلمہ کی عقل مندی اور دانش مندی کی رسول نے بہت تعریف کی اور کہا ان میں سے کوئی خدیجہ طاہرہ کے حوالے سے بات نہیں ہے باقی ازواج. کہا کہ عقل مندی اور دانش مندی یا قوم بنی اسرائیل میں بلقیس تھی جن کی عقل کی خدا نے تعریف کی ہے، یا میری امت میں ام سلمہ. کیونکہ آج بھی ایسے لوگ، عورت ناقص العقل، عورت کی عقل اس کی گدی میں ہوتی ہے، عورت جو ہے اس کی کوئی بات سننا اور توجہ ہی نہیں دینا، جہاں نہیں توجہ دینا وہاں توجہ دی جاتی. جی ہمیں بیوٹی پارلر جانا ہے، بالکل چلی جی. جی ہمیں فلا شادی کی تقریب میں جانا ہے، پتا ہے کہ وہاں مکس گیدرنگ حرام والی ہے، لیکن یہ تو میں کہیں اور جا رہا ہوں. ام سلمہ حدیث قصہ کی ایک راویہ بھی ہیں، بلکہ سیاہ سکتہ میں ایک جگہ حدیث قصہ آئی ہے، وہاں پہ جناب ام سلمہ کے تذکرے کے ساتھ آئی ہے. اور بڑا عجیب تذکرہ کہ ام سلمہ نے جب چادر تطہیر میں ایک ایک کر کے نور کے پانچوں ٹکڑوں کو جمع ہوتے دیکھا تو ادھر آسمان پہ جبرائیل کی خواہش ہوئی، اے خدا کیا میں بھی ان میں شامل ہو سکتا ہوں، اور زمین پہ ام سلمہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، جبرائیل کو آنے کی اجازت ملی. ام سلمہ کا جملہ ہے صحیح ترمذی میں، پیغمبر نے روک دیا، کہا نہیں ام سلمہ انتی علی الخیر، تو خیر پر ہے، چادر تطہیر نہیں، یا خالی معصوم آ سکتا ہے، جبرائیل معصوم ہے اس لیے آنے کی اجازت مل گئی، مگر سنیے انتی علی الخیر، تو خیر پر ہے، ام سلمہ خیر پر ہے اور آل محمد خود خیر ہے. فرق یاد رکھیے گا، ایک ہے خیر پر ہونا اور ایک ہے خود خیر ہونا. دنیا حق پر ہوتی ہے، علی کبھی حق پہ نہیں تھے، علی تو خدا. اچھا اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا معروضہ اور پیش کروں، یہ آج کی دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا. دیکھیے ابھی میں نے جملہ کہا علی حق پر نہیں تھے، جو میں کہنے جا رہا تھا سارا مجمع سمجھا، نہ صرف یہ سمجھا بلکہ واقعا پوری تقریر میں ایک وہ خیر والے جملے میں آپ کا نعرہ مجھے پسند آیا، اور ایک آج جوش والا اس وقت والا. لیکن اتنی سی بات کہہ رہا ہوں، لیکن اگر کوئی میری آج کی تقریر لے اور اس کا یہ جملہ یا کلپ کاٹ کر لوگوں کو سامنے پیش کرے کہ مولانا نے ممبر پر کہا علی حق پر نہیں تھے، میں نے کہا اور بڑے جوش سے کہا، میں بات پوری کرنا چاہ رہا تھا، مجمع کا جوش ایمانی جواب دے گیا، اتنے نعرے لگائے کہ مجھے بات پوری کرنے کی ضرورت نہ رہی. لیکن اگر کوئی کل آپ کو انٹرنیٹ کے کسی سائٹ پر دو منٹ کا ایک کلپ نظر آ جائے کہ حسینیہ زارا میں صادق حسن کہہ رہے علی حق پر نہیں ہے، تو جس نے خالی وہ ایک جملہ میرا سنا ہوگا وہ کیا سمجھے گا، ہاں بھائی ہم پہچان رہے یہ وہی ہے، چہرہ ان کا دیکھا ہوا ہے، اسٹائل ان کا دیکھا ہوا ہے، آواز ان کی پہچانی بھی ہے، انداز بھی وہی ہے، یہ تو وہی کہہ رہے ہیں. کل سے فتوے بھی شروع ہو جائیں گے، کل سے پروپیگنڈا بھی شروع ہو جائے گا، کل سے انتہائی بےہودہ اور بدتمیزی کی زبان بھی استعمال ہونے لگے گی. لیکن کیا میں یہ کہہ رہا تھا؟ میں تو پیغمبر کی حدیث یاد دلا رہا تھا، اللہم ادر الحق حیثما دار، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، اے اللہ جہاں علی جائے حق کو بھی وہاں لے کے جا، علی کو حق کی ضرورت نہیں ہے، حق علی کے پیچھے پیچھے چل رہا. سہرا کے جوشیلے اور ولایت الغدیر کے ماننے والوں مجمع، بھائی یاد رکھنا، کبھی اس انداز سے خطیب کہنا کچھ چاہتا ہے اسے اس انداز سے بیان کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ اچھے خاصے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. علی حق پر نہیں تھے، علی خیر پر نہیں تھے، علی خود خیر تھے، علی خود حق تھے، جہاں علی جائیں گے حق وہاں جائے گا، جہاں علی جائیں گے خیر وہاں جائے گا. مگر مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی خیر ہیں، علی حق ہیں، یہ محبت علی کی بات ہو رہی ہے کہ ولایت علی کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ولایت علی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ آج بھی اس دنیا میں ایسے خیر مسلم ہیں جو محبت علی سے آج بھی کرتے ہیں، آج بھی دنیا میں ایسے مشرک ہیں جو علی سے محبت کیا کرتے ہیں، آج بھی دنیا میں ایسے بت پرست ہیں. فتح مکہ پہ مولا کا سب سے بڑا جو جہاد تھا وہ سارے بتوں کو توڑا، اور عالم اسلام اس بات کو 1350 سال تک اس طرح مانتا رہا کہ بچے کو معلوم، آج اس پر بھی پردہ ڈالا جا رہا. ورنہ اتنی حقیقت یاد رکھیے، علی کی امامت کو بہت سے لوگ نہیں مانتے، علی کی ولایت کو بہت سے لوگ نہیں مانتے، مگر علی کی عظمت کو اس طرح مانتے تھے کہ پورے 1350 سال کا ایک طریقہ بتا رہا ہوں، 1350 سال تک اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ساری فہرستیں بھرائی گئی، ہر ایک کے نام کے آگے یہی لفظ آیا جو ابھی میں نے پلورل ٹینس سے استعمال کیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب علی کا نام لکھا جاتا تھا، یہ میں اپنے مومنین کی بات نہیں کر رہا، کرم اللہ وجہ، اللہ ان کے چہرے کو بہت بلند کرے. اور یہ سوال ہمیشہ ہوتا تھا کہ باقی 1,20,000 رضی اللہ عنہ علی کرم اللہ کیوں؟ کہا کہ علی واحد صحابی رسول ہے جس کی پیشانی کبھی زندگی میں کسی بت کے آگے نہیں جھکی. نہیں نہیں یہی نہیں یہی نہیں بعض علماء نے ایک وجہ یہ بھی بتائی, بھی پہ غور کیجیے گا, ایک وجہ یہ بھی بتائیے کہ عربوں نے خانہ کعبہ کو جب بت کدا بنا دیا تو چاروں طرف دیواروں پہ بت نصب تھے, اور خاص طور پہ دروازے پہ تو بت تھا ہی تھا, کیونکہ ہر شخص اپنے گھر کے دروازے پہ اپنے عقیدے کے قابل احترام چیز کو آویزہ کرتا, کہیں بت لگے گا, کہیں کراس نظر آئے گا, کہیں کوئی اور چیز. صاحب ایمان یا قرآن رکھے گا دروازے پر, یاسین کا نقش رکھے گا, یا جو آج کل شعر لکھا جاتا ہے کہ پانچ ہے جن کی مدد سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوگی. مگر بات وہاں کی نہیں, بات یہ کہ کعبہ بھی اسی اسٹائل کا تھا. فاطمہ بنت اسد اگر دروازے سے کعبے میں داخل ہوتی تو اور بہت سارے مسئلوں کے علاوہ ایک مسئلہ یہ ہوتا کہ وہ بت کا سایہ بنت اسد کے پیٹ پہ پڑتا. علی شکم مادر میں ہے, دیوار کو شک کیا گیا تاکہ علی وہ بنے. بت کو سجدہ تو دور کی بات ہے, کبھی کسی بت کا سایہ بھی علی پہ نہیں پڑا. اور ایسا ہی آدمی مشرک نہیں کر سکتا, اور تو کوئی مشرک نہیں کر بھی نہیں سکتا کہ نہ کبھی پیشانی کو اس کے آگے جھکایا ہو, نہ کبھی اس کا سایہ میرے بدن پہ پڑا ہو. وہ علی بت پرست آج بھی علی سے محبت کر رہے ہیں جبکہ علی نے بتوں کو توڑا, پھر بھی محبت کرنے والے مشرک بت پرست کافر بے دین. عظمت علی کو سب مانتے ہیں. یہ جو خیر کہا گیا یہ ولایت علی کو کہا گیا. اور ایک بار پھر یہاں رک کے پرسوں کی مجلس کا آخری جملہ دوسرے انداز سے واضح کروں. یہاں پر بھی میری معذرت, بہت چھوٹی سی ایک روایت کو 500 دفعہ پڑھ چکا ہوں, 501 دفعہ دہرا رہا ہوں. بہت چھوٹی روایت, بلکہ اگر میں یہ لفظ روایت نہ کہتا تو آپ تو اسے روایت مانتے بھی نہیں, جو لطیفہ مانتے, لیکن روایت ہے. بنی اسرائیل کا ایک جوان جس کے 3 بڑے مسئلے 500 دفعہ سننے کے بعد, اب آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ اسے بھی سن جائیے 501 دفعہ, مگر اس کا نتیجہ آج نکلے گا محبت اور ولایت کا فرق. علی خیر ہے, ولایت علی, علی حق ہے, ولایت علی. عظمت علی پہ ہندو شاعروں نے کیا قصیدے نہیں لکھے, محبت علی کے حوالے سے کیا خیر مسلموں کے خراج عقیدت نظر نہیں آ رہے؟ ولایت, ولایت کس نے مانی؟ ولایت صرف غدیریوں نے مانی. اور ولایت ہے کیا؟ ایک نوجوان بنی اسرائیل, دعا سے بات شروع ہوئی, دعا پہ بات ختم ہو رہی ہے, بلکہ آج منزل مصائب میں بھی دعا کو لے کے آؤں گا, کیونکہ کل جس امام معصوم کا بیان کرنا ہے وہ اور دعا. خیر, تو خلاصہ یہ, بہت دیندار, بہت نیک, بہت پرہیزگار, بہت متقی, اور اس کی زندگی میں 3 اتنے بڑے مسئلے. اس کی ماں اندھی, یہ وہ زمانہ ہے جب ماں کا ایک احترام اور عزت ہوتی تھی. آج ماں ٹیشو پیپر, جب تک ضرورت تھی ماں کو استعمال کیا, ضرورت نکل گئی اٹھا کے پھینک دیا. آج ماں ڈسپوزیبل برتن, جب ہم اپنی ناک سے مکھی اڑانے کے قابل نہ تھے تو ماں ہی ماں تھی. جب ڈرتے تھے, جب گھبراتے تھے, جب بھوک لگتی تھی, دوڑ کے ماں کی آغوش میں آتے تھے. کام ہو گیا نا ماں سے, کھا لیا نا آپ نے کھانا, اٹھا کے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دی. آج یہ آج کی دنیا, مگر نہ یہ اسلام ہے نہ کسی اور نبی کی تعلیمات. عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی کہا کہ مجھے والدین سے نیکی کا حکم دیا گیا. خیر, معصومین کی اتنی حدیثیں ہیں کہ اس مجمع کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. ماں اندھی, بیٹے کے لیے قیامت ہے قیامت. میری ماں اور نابینا. دوسرا یہ کہ گھر میں غربت بہت زیادہ. پیغمبر کی حدیث ہے, کاد الفقر ان یکون کفرا, کفر کا راستہ پیٹ سے ہو کے گزرتا ہے. یہ فاقہ ایک ایسی مار ہے کہ آدمی کو کافر بنا دیتا. سوائے اہل بیت کے چاہنے والوں کے. وہ مانتے ہی اس کو ہے جو تین دن کے فاقے میں تھا, تب بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوا دنیا سے گیا. اور تیسری بات یہ کہ بے اولاد ہے. اولاد اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آٹھ محرم کو جہاں جہاں حضرت علی اکبر کا مرثیہ پڑھا جائے یا چھ محرم کو, آغاز ہمیشہ ہوگا اولاد کسے کہتے ہیں. مگر یہ چیزیں اختیار میں نہیں ہیں, اختیار میں صرف ہے دعا کرنا. دعا کر کر کے تھکا جا رہا, مگر دعا کے لیے اصول. مجلس کے آغاز میں دعا کا اصول آیا, اختتام میں بھی اصول آیا. امام نے کہا دعا قبول نہ ہو مایوس نہ ہونا, دروازے پہ نوک کرتے رہو نوک کرتے رہو نوک کرتے رہو, کبھی نہ کبھی دروازہ کھل جائے گا. چنانچہ دروازہ اس طرح کھلا کہ نبی وقت نے بلایا اور کہا کہ اے شخص, اگرچہ تیری تقدیر میں تھا کہ تینوں میں سے کوئی دعا قبول نہیں ہوگی, آج کی مجلس شروع ہوئی, اللہ نے جو چیز آپ کی تقدیر میں آپ کے لیے لکھی ہے وہ کس طرح ملتی ہے, اور آج ختم اس پہ ہو رہی, تیری تقدیر میں نہیں. مگر تو نے اتنی دعا مانگی کہ اللہ نے تیری دعا کی وجہ سے لوح محفوظ کو بدل دیا. ایک جملہ جو کل شروع ہوا, عیسیٰ شادی کے گھر کے پاس سے جا رہے ہیں, رہ گیا وہیں پہ عیسیٰ کی ماں کی بات آئی, مگر آپ بھول گئے ہوں گے, مجھے یاد ہے کہ اسے پورا کرنا ہے کل نہیں پرسوں کی مجلس سے. وہ بھی تقدیر بدلنے والی چیز ہے جو اس دلہن کا واقعہ ہے, اور یہ بھی تقدیر بدلنے والی چیز. کہا تیری دعا اللہ نے اتنی دیکھی تقدیر بدل, اور اختیار تجھے دیا ہے کہ اگرچہ تیری تقدیر میں تینوں چیزیں نہیں, مگر تقدیر بدل کے اللہ نے کہا تیری ایک دعا کوئی قبول ہوگی, کوئی ایک, چاہے تو اس کے علاوہ بھی کوئی مانگ لے ایک دعا. اب یہ تینوں مسئلے بڑے اہم, ماں ٹیشو پیپر یا ڈسپوزیبل پلیٹ تو ہے نہیں کہ اٹھا کے پھینک دیا, غربت اور فاقہ, اولاد کی محرومی کا تو ہے نہیں کہ نہیں غربت ختم ہو جائے اولاد نہیں چاہیے. اولاد کو بچانے کے لیے آدمی زندگی بھر کا اثاثہ قربان کر دیتا, ہر چیز کی اہمیت کا سوچنا پڑے, اگلے دن سوچ کے آئے. یہ جوک نہیں, یہ اخبار میں چھپنے والا لطیفہ نہیں ہے, یہ معصوم کی حدیث ہے. میں اسے کبھی ظہور امام کے حوالے سے پڑھتا ہوں, کبھی ولایت علی کو سمجھانے کے لیے. ایک بات 24 گھنٹے کے بعد آیا, کہا نبی خدا ایک بات کنفرم کیجیے, ایک دعا تو اللہ میری قبول کرے گا. کہاں, اب کوئی بھی دعا مانگو ایک تو کہاں, ایک کا کوٹا تجھے دیا گیا. کہا تو میری ایک دعا یہ کہ اللہ میری ماں کو یہ منظر دکھائے کہ وہ میرے بیٹے کو سونے کے پیالے میں کھانا کھاتے دیکھے. نبی خدا گنیے میں نے کتنی دعائیں مانگی, صرف ایک مانگی, اللہ میری ماں کو میرا بیٹا سونے کے پیالے میں کھانا کھا رہا ہو یہ منظر دیکھا ہے. نبی خدا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, بڑی چالاکی سے کام لیا مگر بڑی معصومیت والی چالاکی, ایک دعا میں تینوں جمع کر دی. ماں دیکھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھی نہ رہے, آنکھیں آئیں گی تو دیکھے گی نا, بیٹے کو دیکھے, بیٹا پیدا ہوگا تو دیکھے گی نا, سونے کے پیالے میں کھانا کھاتے دیکھے, اتنی مالی حالت اچھی ہوگی کہ سونے کے پیالے خریدے جائیں. اعتراض کرنے والے, ہاں آج تو مولانا دوسری بار پھنسے, ایک وہ ہم ٹکڑا کاٹیں گے مجلس کا, یوٹیوب تو ہے نا اس قسم کی خدمات کے لیے, اور ایک یہ ٹکڑا, سونے کا پیالہ تو حرام ہے. کون سی شریعت میں حرام, ہماری شریعت میں نا عقیدہ ہمیشہ ایک رہا ہے, کام شریعت ہمیشہ بدلتے رہے. خاموشی کا روزہ رکھنا شریعت محمد میں حرام ہے, جناب مریم نے خاموشی کا روزہ رکھا تھا. تو اب یہ ایک جملے کی میں نے وضاحت کر دی. بہت ڈرتا ہوں جو لوگ چھری اور خنجر لے کے مجلسوں میں بیٹھتے, کہیں تو یہ پھنسیں گے, تو یہ کہہ دینا پڑتا ہے. لیکن آگے بڑھی, چالاکی کی دعا کیا ہے, ایک دعا ایسی مانگو ساری چیزیں اس میں آ جائیں, یہ چالاکی کی دعا نہیں. یہ ایک انداز بیان ہوتا ہے, علی خیر ہیں, علی حق ہیں, محبت نہیں. محبت بہت چھوٹی چیز ہے ولایت کے مقابلے میں, عظمت علی کا قصیدہ نہیں وہ چھوٹی چیز ہے ولایت کے مقابلے میں. ولایت اتنی بڑی چیز ہے کہ قافلے کو دوپہر کی دھوپ میں روکا گیا, آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا گیا, پیچھے رہنے والوں کا انتظار کیا گیا, پالانے شتر کا ممبر بنایا گیا. آج پیغمبر نے خالی خطبہ سنایا نہیں, دکھایا بھی, سنایا اپنے الفاظ میں, دکھایا علی کے چہرے کی زیارت کی شکل میں. یہ ولایت ہے. محبت سے بڑی منزل, کیونکہ ولایت خیر ہے, ولایت حق ہے, اور خیر ان معنوں میں ہے جس نے علی کو مولا مانا وہ کبھی نماز قضا نہیں کرے گا, اس کے گھر کی عورت کبھی بے حجاب نہیں نکلے گی, وہ کبھی شراب کی جانب نہیں جائے گا, وہ کبھی مس گیدرنگ اٹینڈ نہیں کرے گا, اس کے بچے کبھی ڈسکو اور ڈانس اور پرومو نائٹ میں نہیں جائیں گے, وہ کبھی رزق حرام کی جانب ہاتھ نہیں بڑھائے گا. محبت میں ایسا نہیں. محبت علی سے کرو, نمازیں یزید کی طرح قضا کرتے رہو. محبت میں ایسا نہیں ہے کیا ہندو محبت نہیں کرتا, کرتا ہے, لیکن بے پردی کی ساتھ میں چلے گی, گانا ساتھ میں چلے گا. ولایت کو اس لیے خیر کہا, جس نے علی کو ولی مان لیا اس نے دنیا کا سارا خیر اپنی زندگی میں جمع کر لیا. اسی لیے علی کی ولایت کو چیک کرتے رہیے, یہی روایت کا جملہ, اپنی اولاد کو ہماری ولایت کا سبق سکھانا کیسے علی والا ہوتا ہے. اور یہ خالی دعا سے نہیں آتا, کوشش بھی کرنا ہوتی. البتہ جتنے آپ کے اختیار میں کوشش. ایک دعا امام معصوم نے بھی اب بڑی عجیب مانگی, یہاں سے مجلس شروع ہوئی ہے وہی پہ مجلس ختم ہو رہی ہے. یہ تو بات ہو رہی تھی ہماری آپ کی دعاؤں کی, اندھی ماں کے حق میں دعا کی, جناب مریم کی دعا کی, نماز جنازہ میں دعا کی, لیکن ایک دعا امام نے بڑی عجیب مانگی. میں نے مجلس کو شروع میں اشارہ کر دیا, منال کوفی حج کر چکے ہیں اور حج کے بعد مدینہ منورہ کی زیارات کے لیے آئے, اور پتا ہے کہ جب تک کہ حجت خدا سے ملاقات نہ کریں, جب تک کہ ولی خدا سے ملاقات نہ کریں, کوئی عمل قبول نہیں. بدون ولایت نہ نماز قبول ہے, نہ حج قبول ہے, نہ عبادت قبول ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر عبادت میں ولی خدا کا نام لیا جائے, لیکن بغیر ولایت کو مانے میں کوئی عبادت قبول نہیں. اپنے حج کر لیا, حج قبول کروانے آ رہے ہیں. آقا سجاد کی خدمت پہ پہنچے امام نے, آنے والے زائر کو بڑے احترام سے بٹھایا, اور منحال تو کوئی عام آدمی بھی نہیں, کوفی, شہر کوفہ کے رہنے والے. اے منحال یہ بتاؤ آج کل کوفہ کی کیا حالت ہے؟ کہا مولا آج کل تو بڑا مزہ آ رہا ہے کوفے میں, آپ کا چاہنے والا اور آپ کا ماننے والا مختار حکومت کر رہا, اور ایسا لگ رہا ہے اور حق بھی ہے کہ مختار نے حکومت صرف اس لیے لی کربلا کے ایک ایک ظالم سے بدلہ لینا. بلکہ زیارت وارثہ میں جو تینوں کیٹیگریز آئی, لعن اللہ امتن قتلت کا قاتلوں سے بھی, ظالمت کا ظالموں سے بھی, سمعت بذلک فرضیت بے, جو ان مظالم پہ راضی ہوئے ان سے بھی. چنانچہ اگر عمر سعد مختار کے ہاتھ سے مارا گیا وہ قاتلوں میں, ابن زیاد مارا گیا تو کہہ سکتا ہے میں نے تو کربلا میں, میں تو گیا ہی نہیں تھا, ظالموں میں. اور جن لوگوں نے اونٹ کا گوشت قبول کر لیا تھا, آقا حسین کی سواری کے کربلا میں دو جانور تھے, ایک زلجنہ اور ایک اونٹ. زلجنہ دو محرم کو ٹھوکر کھا کے کربلا میں رکا تھا, اور شام غریبہ دریائے فرات میں چھلانگ لگا کے شہید ہو گیا تھا. سواری کا اونٹ لوٹے ہوئے مال و اسباب کے ساتھ گرفتار ہوا, شہر کوفہ لا کر اسے نہر کیا گیا, یعنی ذبح کیا گیا. اس کا گوشت مختلف گھروں میں تقسیم ہو رہا, اکثریت نے منع کر دیا ہمیں نہیں لینا یہ گوشت, 40 گھر والوں نے قبول کر لیا. یہ نہ قاتلوں میں ہے نہ ظالموں میں ہے, یہ راضی رہنے والوں میں. نہ ہم کربلا گئے, نہ ہم نے اونٹ کے ذبح میں حصہ لیا, نہ ہم سے پوچھا گیا تھا. اب جب وہ ذبح ہو ہی گیا تو اس کا گوشت ضائع نہ ہو اس لیے ہم نے قبول کر لیا. نہیں, گوشت قبول کرنا دلیل ہے کہ تم راضی. مختار نے انہیں بھی سزا دی. سنیے کبھی مختار نامہ, پڑھیے کبھی مختار نامہ. اب تو مختار نامے کا 40 حصوں کا ایک ٹی وی سیریل بھی بن چکا ہے, دیکھیے کبھی مختار نامہ. مگر منحال کوفی کا اتنا کہہ دینا, آقا سجاد تڑپ کے صرف ایک سوال کیا, مختار قاتلوں سے بھی انتقام لے رہے, مختار ظالموں سے بھی انتقام لے رہے, اور آقا سجاد نے تو ابن زیاد کے بارے میں اللہ سے ایک ایسی دعا مانگی تھی, ایک ایسی دعا مانگی تھی. روایت کی ہے کہ 9 ربیع الاول کو جب ابن زیاد کا کٹا سر آیا تو آقا سجاد ناشتہ کر رہے تھے, شکر کے سجدے میں گر پڑے, بڑا لمبا شکر کا سجدہ. جب سر اٹھایا تو کہا خدا بندہ شکر ہے تیرا, تو نے میری دعا کو قبول کیا. مولا کیا دعا تھی؟ کہا جب میرا لوٹا گھر ابن زیاد کے سامنے گیا, کل کی مجلس کا اختتام یاد رکھیے, کل کی مجلس کا اختتام تھا کہ بعض چیزیں دیکھنے میں ظلم نظر آتی ہیں, بعض چیزیں دیکھنے میں اتنا بڑا ظلم نہیں رکھتی ہیں, مگر خیرت مند کی روح پہ وہ اتنا بڑا تازیانہ. ابن زیاد اور یزید دونوں نے ایک طریقہ اختیار کیا, یہ بتانے کے لیے کہ ہم اہل بیت کو نعوذ باللہ کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے ہیں. جب دربار یزید میں سیدانیاں لائی گئیں, یہ سارے مصائب آئیں گے عشرے کی اگلی مجلسوں میں, تو یزید سے پوچھے بغیر کوئی دربار میں عمل نہیں ہوتا, پوچھ کے لایا گیا. کیا ضرورت تھی یزید کو کہ اجازت بھی دے رہا, حکم دے رہا, اور عین اس موقع پہ شراب کا جام ہاتھ میں لے کے شطرنج بچھا کے بیٹھ گیا. یہ نظر انداز کرنا, یہ بتانا کہ میری نگاہ میں اس گھرانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, قیدی بنا کے کھڑے میں اپنے مشغلوں میں لگاؤں, غیرت مند کی روح پہ بہت بڑا تازیانہ. اس سے پہلے ابن زیاد کیا ہمارے ساتھ اس سے پوچھے بغیر قیدیوں کو لایا؟ نہیں, مگر جیسے ہی قیدی آئے اسے ایک منٹ پہلے ناشتے کا سامان منگوا کے ناشتہ شروع کیا. زینب بہت تھکی ہے, اتنی دیر زینب کو کھڑا رکھا, میں ناشتہ کر رہا ہوں, میرے پاس دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہے کون آیا. مولا سجاد کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی, کیا اللہ یہ تو تیرا وعدہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا کٹا سر میرے پاس آئے گا, اس کا سر اس وقت آئے جب میں ناشتہ کر رہا ہوں. مگر منہال نے جب آ کے بتایا تو آقا نے ابن زیاد کے بارے میں نہیں پوچھا, مختار بدلہ لے رہا ہے تو نہیں پوچھا ابن زیاد پہ کیا گزری, عمر سعد کے بارے میں نہیں پوچھا, شمر کے بارے میں نہیں پوچھا. کہا صرف ایک بات بتا دے, میرے بھائی اصغر کا قاتل حرملہ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ یہ میں نے مجلس کے شروع میں جملہ کہہ دیا. اور جب منہال نے کہا مولا جب تک میں شہر کوفہ سے نکلا تھا اس وقت تو حرملہ کی کوئی خبر نہ تھی, دعا دعا, امام نے ہاتھ اٹھائے, اللہم احرقہ فی النار دنیا قبل الاخرہ, اے اللہ آخرت کی آگ سے پہلے اسے دنیا کی آگ میں جلا, اور اے خدا اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائے پھر وہ جلایا جائے. دعا, معصوم کی دعا. منحال مدینے کی زیارت مکمل کر کے شہر کوفہ میں داخل ہوئے, دیکھا مجمع دوڑا جا رہا, کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ کناسا کے میدان میں جا رہے ہیں. کناسا کا میدان مختار نے رکھا تھا کہ ہر ظالم کو یہاں سزا دی جائے گی, بڑا میدان ہے, لوگ آئیں گے. کیوں جا رہے ہو؟ آج کون پکڑا گیا؟ کہا حرملہ پکڑا گیا ہے. اللہ اللہ, ابھی مدینے سے نکل کے کوفے میں داخل ہوا ہوں, گھر بھی نہیں گیا, اور امام کی دعا, وہاں پہنچا. اب وہ واقعہ بہت لمبا, مختار نے ایک بار حرملہ سے پہلے سنا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا, اور اس کے بعد کہا کہ پہلے اس کے ہاتھ اور پیر کاٹو اور پھر اسے آگ میں جلاؤ. مختار نے کہا شکرن للہ, حرملہ نے کہا, منہال نے کہا, مختار گھبرا گئے تو اللہ ہر وقت بڑا, اللہ اکبر کا, اللہ بڑا اس وقت کیوں کا؟ کہا مجھے اپنے چوتھے امام کی دعا یاد آ رہی, کہا تھا پہلے اس کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں پھر دنیا کی آگ میں جلایا جائے پھر آخرت کی آگ میں. مگر نہ آپ حضرات ایسا روئے نہ رو سکتے جیسا وہ مجمع رویا, کہ جب مختار نے حرملہ کو سزا سنائی اس سے پہلے پوچھا حرملہ یہ بتا کربلا کے میدان میں تو نے کیا کیا. مختار کے پاس ابن زیاد کا پورا ریکارڈ ہے, وہ چیک کرتا ہے ہر مجرم کا بیان, اگر غلط بیانی کرے تو سزا بڑھا دی جاتی ہے, ہر مولا نے کہا کہ عاشور کی صبح ہو، پسارے ساتھ میرے پاس آیا اور کہا ہر مولا تو میری فوج کا سب سے بڑا تیر انداز، عام کاموں کے لیے تجھے زحمت نہ دوں گا، جب جنگ میرے کنٹرول سے نکلنے لگے گی خالد اسی وقت تجھے بلایا جائے گا. تو مختار نے کہا پھر کیا؟ کہا پورے عاشورے کے دن صرف تین بار مجھے بلایا گیا. کیا عالم دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہا صرف تین بار بلایا گیا. پہلی مرتبہ عمر سعد گھبرایا گھبرایا سپہر کے قریب آیا، فجر سے سپہر تک مجھے ضرورت نہ پڑی، میں بیٹھا رہا. کہا ہر مولا آج تیری ضرورت، ہم نے عباس کے ہاتھ کاٹ دیے، سارا بدن تیروں سے جھلنی ہے، مگر ایسا جہاد کر کے آگے بڑھ رہا ہے. ہر مولا عباس کو روکنا، ایک بار خیمے میں پہنچ گیا، اب میں پورے مسائل پڑھنے کا وقت نہیں پا رہا ہوں. ہر مولا کہتا ہے میں نے دیکھا، خالی حملہ نہیں کیا غور بھی کیا، میں کیسے عباس کو روکوں؟ ہاتھ کٹ چکا ہے نہیں رک رہا، سارا بدن تیروں سے چھلنی ہے نہیں رک رہا، آخر عباس کی طاقت کا راز کیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ عباس پر جب کوئی تیر مارتا، عباس اپنے بدن کو نہیں بچاتے ہیں، کٹے ہوئے بازو میں کوئی چیز ہے جسے بچا رہے ہیں. ایک بار میں نے غور سے دیکھا، پانی کی ایک مشک نظر آئی، سارے سپاہی بدن عباس پہ تیر چلائے، میں نے مشک سکینہ پہ تیر چلایا، مشک کیا چھدی، ایک بار عباس زمین کربلا پہ آ گئے، پانی نہ بہا عباس کی جان چلی گئی. دوسرا موقع، ایک بار پسارے ساتھ آتا ہے، ارملا غضب ہو گیا، میری فوج باغی ہو رہی ہے، اقتا کلام الحسین، بس میں نے کمان میں تین بھال کا تیر لگایا. ہزاداروں تین بھال کہتے کسے؟ جب آدمی کی گردن توڑنا ہو تو ایک بھال کا تیر، گھوڑے کی گردن توڑنا ہو دو بھال کا تیر، اور اگر اس پلر کو توڑنا ہو تو تین بھال کا تیر چلتا ہے. کہاں درخت کا تنا، کاسگر کا ننا سا گلا، ہر مولا کا دوسرا تیر. بس یہ آج آخری جملے، ایک بار تیر لگا، خون کا فوارہ بلند ہوا، آقا نے اپنے چلو میں یہ خون لے لیا. آسمان کو اچھالنا چاہتے ہیں، آسمان کانپ اٹھا، مولا اگر یہ خون ناحق آیا قیامت تک کوئی رحمت نازل نہیں ہوگی. حسین نے یہ خون زمین کربلا پہ گرانا چاہا، ایک بار زمین کانپ اٹھی تھرا گئی، آقا اگر یہ خون زمین پہ گرا قیامت تک کوئی سبزہ پیدا نہ ہوگا. تو آقا نے کیا کیا؟ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. آقا نے وہ خون اپنے چہرے پہ ملا، نانا رسول خدا کے سامنے جاؤں گا، اما فاطمہ کے سامنے جاؤں گا، نانا آپ کی امت نے مجھے یہ تحفہ دیا، میرا اصغر اس طرح سے مارا گیا. اجرکم اللہ علی ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. خداوندا اس خون ناحق کا واسطہ جسے آسمان قبول نہیں کر رہا، زمین قبول نہیں کر رہی، میرے آقا کی سفید داڑھی خون اصغر سے رنگین. جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں، ان کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما.